بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع سامعین، آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں سنہری سیرت، مصنف عبد المالک مجاہد، آواز ہما شاہد، پیشکش قصبہ آڈیو لائبریری. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں www.qurtuba.org. سنہری سیرت. فہرست عرض مولف و ناشر، صفحہ نمبر 23، آسام سنہری سیرت 27. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی دعا 27. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خاندان 28. حسیل کارہائے نمایاں 30. حسیل زبردست کارنامے 31. قریش میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا 32. سردار ہاشم کی خوبیاں 32. شعیبہ کی مکہ مکرمہ آمد اور نام کی تبدیلی 33. زمزم کی دریافت 34. اصحاب الفیل کا واقعہ 34. سردار عبد المطلب اور ابرہا کی ملاقات 35. ابرہا کے لشکر کی پیش قدمی 36. عیسائی لشکر پر ابابیلوں کا حملہ 37. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کون تھے 37. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کون تھیں 39. سردار عبداللہ کی وفات 39. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت 41. سیدہ حلیمہ سعدیہ کے دیس میں 43. سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکات کا نزول 44. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائی 45. شک صدر کا واقعہ 46. بنو سعد سے مکہ مکرمہ واپسی 46. سیدہ آمنہ کی وفات 47. دادا جان کی محبت و شفقت 48. دادا جان کی وفات 49. ملک شام کا سفر 49. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ بچپن 51. حرب فجار 52. حلف الفضول 54. میدان تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق 56. سیدہ خدیجہ کے مال سے پہلا تجارتی سفر 58. سیدہ خدیجہ طاہرہ سے نکاح 59. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت 60. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد 61. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں 61. ابو لہب دشمنی کی انتہا پر 62. گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر نے پھاڑ کھایا 62. بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین فیصلہ 63. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منفرد اعزاز 64. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی 64. بیت اللہ شریف کی تعمیر 9 65. حجر اسود کی تنصیب 67. حتیم یا حجر کی جگہ 69. نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی علامات 70. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا ہوتی ہے 71. پہلی وحی کی آمد 72. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سمجھداری اور دانائی 73. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر گواہی 74. ورقہ بن نوفل سے ملاقات 75. دوسری وحی کا نزول 76. اپنے گھر سے دعوت کا آغاز 77. دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت 77. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے اہم نکات 78. خفیہ دعوت کا زمانہ 80. اعلانیہ دعوت کا آغاز 80. صفہ پہاڑی پر قوم سے خطاب 81. دعوت اسلام پر مشرکین کا رد عمل 82. عربوں کی جہالت کے مختلف انداز 83. حج کے موسم میں دعوت 84. قریش کا وفد ابو طالب کی خدمت میں 84. دعوت کے کام میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روشن کردار 86. مکہ میں اہل اسلام پر ظلم و ستم اور جود و تشدد 86. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزادی حاصل کرتے ہیں 87. آل یاسر کے مصائب. 89. حباب بن عرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم. 90. اہل ایمان کی استقامت. 90. مشرکین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و تشدد. 91. دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قرآن آیات کا نزول. 94. دعوت کے لیے ایک خفیہ مرکز کا قیام. 95. مسلمانوں کی طرف سے مزاحمت کا آغاز. 96. صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں. 96. سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. 98. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. 101. عمر ارادہ قتل لے کر گھر سے نکلتے ہیں. 102. سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مجاہدانہ کردار. 103. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی ہوئی قسمت جاگ پڑی. 104. عمر بن خطاب خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. 105. مشرکین قریش کی صفوں میں کھلبلی. 107. ابو جہل کی ذلت اور ناکامی. 109. قریش کی سردار ابو طالب کو عجیب و غریب پیشکش. 110. حبشہ کی طرف ہجرت. 113. دوسری ہجرت حبشہ. 115. سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں. 116. قرآن کریم کی تلاوت کا نجاشی پر اثر. 118. وفد قریش کی نامرادی. 119. عتبہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تجاویز. 119. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عتبہ کو جواب. 121. شعب ابو طالب میں محصوری. 123. سردار ابو طالب کی محبتیں. 124. ظالمانہ بائیکاٹ کا خاتمہ. 125. غم کا سال. 127. سردار ابو طالب کی وفات. 127. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات. 128. سیدہ سودا بنت زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد زواج. 128. مکہ سے باہر پہلا دعوتی سفر. 129. عیسائی غلام کا اسلام قبول کرنا. 123. پہاڑوں کے فرشتے کی حاضری. 133. جنات کا قبول اسلام. 134. معتم کی پناہ میں مکہ مکرمہ واپسی. 134. اسرا اور معراج. 136. مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر. 136. بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب. 137. ساتویں آسمان سے آگے کا سفر. 138. نماز کی فرضیت. 139. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق. 139. دین اسلام نئی منزلوں کی جانب. 141. یہودیوں کی سازشیں اور شرارتیں. 142. یثرب کے 6 آدمیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفیہ ملاقات. 143. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح. 144. عقبہ کی پہلی بیعت. 146. اسلام کے پہلے سفیر. 147. عقبہ کی دوسری بیعت. 149. چھوٹے صحابی کی دانش مندانہ گفتگو. 151. قریش کی طرف سے بیعت کرنے والوں کا تعاقب. 152. ہجرت مدینہ کا آغاز. 153. سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت. 153. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہجرت. 154. کفار کو للکارتے ہوئے علانیہ ہجرت. 155. ہجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں. 156. قریش کا خطرناک ترین اجتماع. 157. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں. 158. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے درمیان سے نکلتے ہیں. 158. سفر ہجرت کا پہلا پڑاؤ. 159. کفار کی تشویش اور خجالت. 160. بھاری انعام کا اعلان. 161. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ. 161. غار سے سوئے مدینہ. 163. تعاقب کرنے والے بدو سردار کی قسمت بدل گئی. 164 امر معبد کے خیمہ میں مختصر قیام. 169 سفر مکمل ہونے پر قبا میں قیام. 170 اہل مدینہ کی بیتابیاں. 171 ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام. 172 مسجد نبوی اور حجرات نبویہ کی تعمیر. 173 مسجد کا مٹیریل اور رقبہ. 173 مدنی معاشرے میں مسجد نبوی کی حیثیت. 175 تزکیہ نفس کا صحیح مفہوم. 176 ممبر کی تیاری اور کھجور کے تنے کی آہو بکا. 176 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر یہود کی گواہی. 178 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود کی عداوت. 178 ایک بڑے یہودی عالم کا قبول اسلام. 180 معاہدہ مدینہ. 182 منافقین مدینہ کیسے وجود میں آئے. 183 ایک خوفناک سازش کا بروقت تدارک. 184 انصار مدینہ کو قریش کی دھمکیاں. 185 کفار و مشرکین سے جنگ کی اجازت. 187 یہودی پروپیگنڈے کی شکست. 188 نماز کے لیے اذان کی ابتدا. 189 مواخات کے خوبصورت رشتوں کا قیام. 190 بدر سے پہلے کے فوجی مشن. 190 سریہ نخلا. 191 کفر و اسلام کے درمیان پہلا مارکا غزوہ بدر. 193 مدد کے لیے ابو سفیان کی دہائی. 194 مکی لشکر کی روانگی. 195 قافلے کی بحفاظت مکہ مکرمہ روانگی. 196 300 افراد کی لشکر سے علیحدگی. 197 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجاہدین کے لیے دعا. 198 مہاجرین و انصار سے خاص مشورے کی مجلس. 198 دشمن کے بارے میں تازہ ترین معلومات کا حصول. 200 اسلامی لشکر کی ترتیب و تنظیم. 201 اسلامی لشکر کی پوزیشن. 202 ایک اریل مشرک کا برا انجام. 203 قریش کے غرور اور تکبر کا علاج. 204 میدان جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا. 206 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ. 207 نوجوان صحابی کو جنت کا شوق. 208 ایک عالی ہمت خاتون کے بہادر بچے. 209 فرعون وقت کا عبرت ناک انجام. 210 غزوہ بدر کا سب سے کم عمر شہید. 213 بدر کے شہداء. 215 کفر کے ایک اور سرغنہ کا عبرت ناک انجام. 216 اہل مدینہ کے لیے فتح کی خوشخبری. 218 شکست کی خبر پر مکہ والوں کی بدحواسیاں. 219 قیدیوں سے حسن سلوک کی ہدایت. 220 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماد کی رہائی. 221 غزوہ بنو سلیم. 223 دشمن رسول کی عبرت ناک ناکامی. 223 عمیر کی مدینہ طیبہ کو روانگی. 225 عمیر بارگاہ نبوی میں. 226 اور دھانڈا پھوٹ گیا. 227 صحابہ کرام کا عمیر سے حسن سلوک. 228 غزوہ بنو قینقاع. 271 غزوہ سویق. 233 غزوہ ذی عمر. 235 ایک بدفطرت یہودی کا برا انجام. 236 قاب کے گھنونے جرائم کی کچھ تفصیل. 236 قاب کے قتل کے احکامات. 237 اللہ کے دشمن کے آخری لمحات. 240 غزوہ بحران. 243 سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. 244 غزوہ احد. 247 فریقین کی جنگی قوت. 247 دو ننے مجاہدوں کا باہم مقابلہ. 248 صحابہ کرام کی عسکری تربیت. 248 منافقین کا گھنونا کردار. 249 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین جنگی حکمت عملی. 250 اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا. 251 مسلمانوں کا پہلا شکار. 253 ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال شجاعت. 254 سردار حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. 255 تیر اندازوں کی سنگین غلطی. 256 پچھلی جانب سے دشمن کی یلغار. 257 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شجاعت و بسالت. 260 اسار و جاں سپاری کے چند دن کش مناظر. 261 بدبخت قوم اپنے نبی کو زخمی کر دیتی ہے. 263 دو عظیم صحابیوں کا خصوصی اعزاز. 265 شجاعت و بہادری کے کچھ مزید نادر نمونے. 266 وہ بدبخت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کیا. 268 اگلے سال پھر لڑنے کا چیلنج. 271 شہداء کی تدفین. 271 غزوہ حمرہ الاسد. 273 غزوہ احد کے بعد کے واقعات. 273 سریہ ابو سلمہ. 273 ایک دشمن اسلام کی سرخوبی. 274 رجی کا المناک واقعہ. 274 حبیب اور زید کی شہادت. 275 بحر معونہ کا حادثہ. 278 غزوہ بنو نذیر. 282 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش. 283 بنو نذیر کا محاصرہ. 283 غزوہ بدر دوم یا غزوہ بدر صغرا. 285 غزوہ دومتر جندل. 287 غزوہ خندق یا غزوہ احزاب. 289 یہودیوں کی سازشیں. 289 مدینہ کے گرد دفاعی حصار. 290 غزوہ خندق میں رونما ہونے والے بعض معجزات. 292 سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں برکت کا ظہور. 292 روم و ایران کی فتح کی خوشخبری. 296 لشکر کفار مدینہ کے دروازے پر. 298 کفر کا مشہور شہ سفار واصل جہنم ہوتا ہے. 299 یہود کا خطرناک منصوبہ اور اس کا تدارک. 301 دشمن کی صفوں میں پھوٹ اور انتشار. 303 ایک مخلص نو مسلم کی قابل قدر کاروائی. 305 لشکر کفار پر عذاب الہی کا نزول. 308 لشکر کفار کا میدان جنگ سے فرار. 310 غزوہ بنو قریظہ. 311 ایک مخلص صحابی کی خطا اور توبہ. 312 سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی فیصلہ. 313 سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند پایا شہادت. 315 سریہ محمد بن مسلمہ. 316 سمامہ کا اہل مکہ کو اناج بھیجنے سے انکار. 317 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کا قبول اسلام. 318 سریہ خبت یا سیف البحر. 319 غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مرتیوس. 322 اس غزوے میں منافقین کا گھنونا کردار. 324 مومن بیٹے کا قابل رشک کردار. 326 واقعہ عشق. 327 منافقین کی شرنگیزی. 328 آسمان سے سیدہ کی برات کا نزول. 331 صلح حدیبیہ. 333 مسلمانوں کے حق میں صلح حدیبیہ کے نتائج. 340 دنیا کے حکمرانوں کو دعوت اسلام. 342 غزوہ خیبر. 344 یہودی کون لوگ تھے. 345 فلا نائم کی فتح. 347 مرحب کا عبرتناک انجام. 348 خیبر کے دیگر قلعوں کی فتح. 350 خیبر کی زمینوں کے بارے میں یہود سے معاہدہ. 352 وہ ایک بھی سجدہ کیے بغیر جنتی ہو گیا. 353 سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حبشہ سے واپسی. 355 سیدہ صفیہ ام المومنین بننے کا اعزاز پاتی ہیں. 357 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش. 358 سرزمین فدق. 359 وادی القری کی فتح. 359 غزوہ ذات الرقا. 363 عمرہ قضا. 369 خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام 372، معرکہ موتہ 376، لشکر کی تیاری اور عمرہ کا تقرر 377، 3000 مجاہدین 200,000 کے مقابلے پر 377، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 389، سیدنا جعفر بن ابی طالب کی بے مثل شجاعت 379، سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 380، اسلام میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگی قیادت 381، فریقین کا نقصان 385، غزوہ فتح مکہ 386، قریش کی بدہدی 387، مظلومین کا وقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 388، قریش کی اس فیصلے پر ندامت 390، ابو سفیان مدینہ طیبہ میں 391، ابو سفیان سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر 392، قریش مکہ کا ابو سفیان کی کم فہمی پر طنز 394، فتح مکہ کی تیاری 394، ایک سنگین غلطی جو معاف کر دی گئی 395، راستے میں پیش آنے والے چند اہم واقعات 397، اسلامی لشکر وادی فاطمہ میں 398، اسلامی لشکر کی قوت اور ابو سفیان کی حیرت 399، کعبہ کی چابی حقدار کو مل گئی 409، ایک اور پیش گوئی کی صداقت 411، فضیلہ کی کایا پلٹ گئی 413، دشمن جان پر لطف و مہربانی 416، صفوان کے اسلحے کا غزوہ حنین میں استعمال 420، سردار صفوان بن امیہ کا قبول اسلام 422، اللہ کے ایک بڑے دشمن کا قبول اسلام 424، غزوہ حنین 432، بنو حوازن میدان جنگ میں 432، مسلم لشکر پر تیروں کی بوچھار 433، صحابہ کی واپسی اور جنگ میں تیزی 434، دشمن کی ہزیمت اور مال غنیمت کی تقسیم 436، مال غنیمت کی تقسیم 437، حوازن کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 438، انصار کے خدشات اور ان کا ازالہ 438، سیدہ شیمہ کا اعزاز و اکرام 439، غزوہ تبوک 443، لشکر کی تیاری کا اعلان 444، احتیاط پیش کرنے والوں کا جوش و خروش 445، سفر میں پیش آنے والے پاس حالات 451، اسلامی لشکر تبوک میں 452، دومتر جنرل کی فتح 453، منافقین کی گھنونی سازش 455، مدینہ طیبہ میں واپسی 456، تین سچے مسلمانوں کی غفلت اور توبہ 456، مرکز فتنہ و فساد کا ازالہ 459، اس سال کے کچھ اہم واقعات 460، عام الوفود 462، وفد اہل طائف 462، حجت الوداع 464، جیش اسامہ کی روانگی 472، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو الوداع کہتے ہیں 473، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست 474، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں 476، آخری لمحات 477، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی ایک جھلک 482، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک گھرانہ 490، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک 499، ام مابت کا تاریخی تبصرہ 502، عرض مولف و ناشر صفحہ نمبر 23، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قارئین اکرام، میرے علم و مطالعہ کے مطابق اس کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واحد ہستی ہے جن کی مبارک زندگی پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ دنیا میں اور کوئی ایسی شخصیت یا رہنما نہیں گزرا جس کی سیرت کو اتنی تفصیل اور باریک بینی کے ساتھ بیان کیا گیا ہو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر مبارک اور سنہری گوشے کو ہم تک اسی طرح پہنچانے کی کوشش کی جس طرح انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس سے زیادہ دقت نظر کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کی داڑھی مبارک کے بالوں تک کو گن ڈالا اور ہمیں بتایا کہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 20 کے قریب سفید بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں ہمیں صحابہ کرام نے یا امہات المومنین نے مطلع نہ کیا ہو۔ صفحہ نمبر 24۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کسی کی دنیا کے لیے آپ کا اخلاق، آپ کا حسن کردار، آپ کا حسن تعامل، آپ کی شکل و صورت پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے مکمل طور پر موجود ہے۔ دارالسلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوع پر دنیا کی مختلف زبانوں میں 60 سے زیادہ کتابیں شائع کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب آسان سنہری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے بطور خاص نوجوان نسل کے لیے لکھی گئی ہے۔ بلا شبہ یہ بڑا مشکل اور نازک کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے میرے لیے آسان بنا دیا۔ میں نے جب لکھنا شروع کیا تو آغاز میں کچھ وقت دقت پیش آئی مگر پھر قلم میں روانی آتی چلی گئی۔ راکن نے سیرت کی اس کتاب کو لکھنے کے لیے مختلف مستند کتب سیرت کو بنیاد بنایا ہے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور اس کی کرم فرمائیاں ہیں مگر 2006 میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک خاص کرم نوازی فرمائی اور میں نے جدہ سے شائع ہونے والے ہفتہ وار اردو میگزین میں سیرت نبوی کے اوراق کے عنوان سے کالم لکھنا شروع کیا۔ یہ کالم بھی عامت الناس کے لیے تھا، خاص اور علماء کرام کے لیے نہیں تھا۔ اللہ کی توفیق سے میں نے اردو میگزین میں سیرت پاک پر کم و بیش 159 کالم لکھے تھے۔ زیر نظر کتاب کو تالیف کرتے وقت یہ مطالعہ اور قلم نگاری خوب کام آئی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں کوئی بھی مشکل لفظ استعمال نہ کروں۔ صفحہ نمبر 25۔ اسلوب کسی حد تک کہانی کا ہے تاکہ نوجوان اسے لطف لے کر پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ بقول پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمت اللہ علیہ، اردو زبان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 2000 سے زائد کتابیں سیرت کے حوالے سے لکھی جا چکی ہیں۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ سیرت نگاروں نے سیرت کا حق ادا کر دیا ہے تو یہ ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں جو بھی واقعات لکھوں وہ صحیح اور ثابت شدہ ہوں اور اصل مصادر سے لیے گئے ہوں۔ میں دارالسلام کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عظیم کام میں میرا ہاتھ بچایا ہے۔ خاص طور پر قاری محمد اقبال عبدالعزیز صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس کتاب کو پڑھا اور اس میں زبان و بیان کی بعض تبدیلیاں بھی کی، اچھے مشورے دیے جن پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ کتاب عامۃ المسلمین کے لیے مفید بن گئی ہے۔ ہرچند کہ اس کتاب میں نہایت آسان الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، پھر بھی بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے تلفظ کی ادائیگی میں قارئین غلطی کر سکتے ہیں، تو محترم قاری محمد اقبال صاحب نے ایسے بہت سے الفاظ پر اعراب لگا دیے۔ ہرچند کی کتاب ہم نے متعدد بار پڑھی لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ ایک تیسری رائے بھی آنی چاہیے اور اس کے لیے محترم جناب پروفیسر محمد ذوالفقار صاحب سے گزارش کی کہ وہ اس کو شروع سے آخر تک دقت نظر سے پڑھیں۔ صفحہ نمبر 26۔ تاکہ اگر اس کتاب میں کوئی موضوع یا ضعیف واقعہ شامل ہو گیا ہو تو اس کو نکال دیا جائے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پوری کتاب میں انشاءاللہ تمام واقعات مستند اور صحیح ہیں اور انہیں سیرت کی معتمد کتب ہی سے نقل کیا گیا ہے۔ قرآنی آیات، احادیث اور دیگر عربی عبارات کے ترجمہ کو لفظی ترجمہ کے بجائے آسان ترین با محاورہ ترجمے کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ میں اس بات کا ارادہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کتاب علماء یا اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے نہیں لکھی گئی بلکہ ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کے ان طلباء و طالبات کے لیے لکھی گئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو مختصر طور پر پڑھنا چاہتے ہیں۔ قارئین کرام، اگر کسی خطا یا صحف پر اطلاع پائیں تو اس سے مجھے ضرور آگاہ فرمائیں، انشاءاللہ اگلی ایڈیشن میں اسے دور کر دیا جائے گا۔ محدقم عبد المالک مجاہد اور ریاض سعودی عرب، سفر 1436 ہجری، نومبر 2014۔ آسان سنہری سیرت، صفحہ نمبر 27۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی دعا۔ قارئین کرام، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، متقین کے امام، تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت، سید ولد آدم یعنی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے جد الامجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے یہ دعا کی تھی: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اس امت میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو ہی سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ البقرہ 129، صفحہ نمبر 28۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خاندان۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بات کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس گھرانے کا شجر نسب کیا تھا۔ پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بڑا ہی مبارک اور عظیم گھرانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس نے گھرانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد کا نام سردار عبداللہ، دادا کا نام سردار عبد المطلب اور پردادا کا نام سردار ہاشم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جد امجد فہر کا لقب قریش تھا، انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریشی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کو پوری زمین کے انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، پھر مجھے پورے خاندان میں سے چن کر نبوت و رسالت عطا کر کے پوری اولاد آدم میں افضل ترین بنا دیا۔ صحیح مسلم، حدیث 2276۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں آباد کیا۔ سیدہ ہاجرہ کا تعلق مصر کے شاہی خاندان سے تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ نکلا تھا۔ ان کی شادی بنو جرحم میں ہوئی۔ بنو جرحم یمن سے ہجرت کر کے ادھر سے گزر رہے تھے، پانی کا چشمہ نظر آیا تو سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہاں بس گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر پا کر فوت ہوئے۔ اپنی زندگی میں وہی بیت اللہ کے مولی اور مکہ مکرمہ کے سربراہ تھے۔ صفحہ نمبر 29۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ناہد مکہ مکرمہ کے سربراہ بنے۔ ناوید کی وفات کے بعد ان کے دوسرے بھائی فیدال کو مکہ مکرمہ کی سربراہی ملتی ہے۔ ان دونوں کی والدہ کا تعلق بنو جرحم سے تھا۔ نانا کا نام مزا بن عمرو جرحمی تھا۔ اپنی عددی برتری کی وجہ سے بنو جرحم اقتدار پر قابض ہو گئے۔ سینکڑوں سال تک مکہ پر بنو جرحم کی حکومت رہی۔ نابت اور قیدار کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا مکہ مکرمہ کی حکومت سے کوئی تعلق واسطہ نہ رہا۔ اسی دوران بنو جرحم کی حکومت کمزور ہو گئی اور بنو اسماعیل کے ایک صاحبزادے عدنان کو شہرت ملی۔ تاریخ میں بخت نصر نامی حکمران کا خوب تذکرہ ہے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 587 سال پہلے عربوں پر جب دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ بنو اسرائیل کے ایک نبی کا نام فرمیاہ علیہ السلام تھا۔ وہ عدنان کے بیٹے معد کو اپنے ہمراہ شام لے آئے۔ کچھ عرصہ بعد معد مکہ آئے تو انہوں نے بنو جرحم کی ایک خاتون معانہ بنت جوشن سے شادی کر لی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نزار رکھا گیا۔ مکہ میں بنو جرحم کی حکومت ابھی تک قائم تھی مگر اس کی حالت بڑی خراب تھی۔ وہ حاجیوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور بیت اللہ کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیتے تھے۔ بنو عدنان کا حکومت سے کوئی تعلق نہ تھا مگر اصل حکومت تو ان کے جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ وہ بنو جرحم کی حکومت سے نالا تھے اور کرتے رہتے تھے۔ ادھر بنو خزاعہ نے اس کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور بنو عدنان کو ساتھ ملا کر بنو جرحم سے جنگ چھیڑ دی اور انہیں اقتدار سے باہر کر کے خود مکہ کی حکومت سنبھال لی۔ بنو جرحم کوئی 2000 سال تک مکہ مکرمہ پر حکومت کرتے رہے۔ صفحہ نمبر 30۔ بنو خزاعہ کی حکومت میں بھی بنو عدنان کا معمولی سا حصہ تھا جو حاجیوں کی خدمت تک محدود تھا۔ بنو خزاعہ 300 سال تک مکہ مکرمہ پر حکومت کرتے رہے۔ اس دوران بنو عدنان کے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے نجد، عراق اور مالدین کے علاقوں میں چلے گئے۔ بنو عدنان کے تھوڑے ہی لوگ مکہ مکرمہ یا اس کے قریب آباد رہے۔ اسی دوران بنو عدنان میں فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ فہر کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسویں جد امجد بنتے ہیں۔ فہر کی اولاد میں ایک نمایاں شخصیت قصی بن کلاب تھی۔ انہوں نے بلا شبہ قریش کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ قصیلے قارحائے نمایاں۔ صفحہ نمبر 30۔ قصی ابھی چھوٹی عمر کے تھے کہ ان کے والد کلاب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی پرورش شام کے علاقے میں ہوئی۔ قصی جب جوان ہوئے تو مکہ واپس آئے۔ یہاں پر ابھی تک بنو خزاعہ کی حکومت چلی آ رہی تھی۔ اس وقت مکہ کے سربراہ خلیل بن حبشیہ خزائی تھے۔ قصی نے حلیل کی بیٹی حنا کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ اس طرح ایک قریشی بنو خزاعہ کا داماد بن گیا۔ خلیل کے انتقال کے بعد مکہ کا اقتدار قصی بن کلاب کے پاس آ گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریباً 2400 برس تک مکہ پر بنو اسماعیل کے کسی فرد کا قبضہ ہوا اور اس کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ واقعہ 440 کا ہے۔ قصیلے زبردست کارنامے۔ صفحہ نمبر 31۔ قصی کے کارناموں کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ قریش خاندان سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو مکہ چھوڑ کر مختلف علاقوں میں آباد تھے انہیں مکہ واپس آنے پر قائل کیا۔ غالباً رہائش کے لیے انہیں مفت زمینیں مہیا کی گئی تھیں۔ اس طرح مکہ مکرمہ میں قریش کی ایک معقول تعداد آباد ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بیت اللہ شریف کے شمالی جانب دار الندوہ تعمیر کروایا۔ اس کا دروازہ حرم کی طرف کھلتا تھا۔ یہ قریش کی ایک طرح سے پارلیمنٹ تھی۔ تمام بڑے اور اہم فیصلے اسی جگہ ہوتے تھے اور قریش اپنی بیٹیوں کی شادیاں یہیں پر کرتے تھے۔ جنگ کا پرچم بھی قصی کے ہاتھوں میں باندھا جاتا تھا۔ قصی نے اپنے ہاتھ میں بیت اللہ کی کنجی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے حجاج کو پانی پلانے کے لیے ایک شعبہ قائم کیا، نیز حجاج کی ضیافت کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جس کے اخراجات قریش مل کر ادا کرتے تھے۔ قصی کا سب سے بڑا بیٹا عبد الدار تھا۔ اس سے چھوٹے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سردار عبد مناف تھے۔ سردار عبد مناف بڑے ذہین و فطیم تھے۔ والد کی زندگی میں ہی ان کی خوبیاں عروج پر پہنچ گئیں مگر قصی نے عبد الدار کو عبد مناف پر ترجیح دی اور اپنی وفات سے پہلے پہلے تمام بڑے عہدے عبد الدار کے سپرد کر دیے۔ البتہ بعد میں عبد الدار اور بنو عبد المناف کی باہمی کشاکش کے نتیجے میں سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانے اور رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی کے مناسب بنو عبد مناف کو مل گئے۔ صفحہ نمبر 32۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی اسی منصب پر فائز رہے۔ اسلامی دور میں یہ عہدہ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کے سپرد تھا۔ قریش میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ صفحہ نمبر 35۔ قریش ایک مدت سے دین ابراہیمی پر ہی چلتے آ رہے تھے، آہستہ آہستہ ان میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ بیت اللہ شریف میں جس شخص نے سب سے پہلے بت لا کر رکھے، اس کا نام عمرو بن نقی تھا۔ یہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ صحیح احادیث میں اسے جہنمی بتلایا گیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث 1212، صحیح مسلم حدیث 2856۔ سردار ہاشم کی خوبیاں، صفحہ نمبر 32۔ سردار قصی کے ایک بیٹے کا نام عبد مناف تھا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام عمرو تھا، جن کا لقب ہاشم تھا۔ سردار ہاشم کو اپنے دادا قصی کے ورثہ سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب ملا۔ یہ اپنے زمانے کے بہت عظیم انسان تھے، بہت بڑے سخی تھے، اس لیے ان کو وادی بتحا کا سردار بھی کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سردار ہاشم تجارت کی غرض سے شام کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں مدینہ منورہ میں کچھ دیر کے لیے قیام کیا۔ اس زمانے میں مدینہ کا نام یثرب تھا، یہ بھی تجارتی منڈی تھی۔ بنو نجار یثرب کا مشہور اور معزز قبیلہ تھا۔ سردار ہاشم نے اپنے اس قیام کے دوران بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی۔ یہ حاملہ ہو گئی تو ہاشم نے یثرب ہی میں چھوڑ کر فلسطین کے شہر غزہ روانہ ہو گئے۔ صفحہ نمبر 33۔ سیدہ سلمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کے سر کے بعض بالوں میں قدرتی طور پر سفیدی تھی۔ والدہ نے جب بالوں میں سفیدی دیکھی تو کہہ دیا، یہ تو شیبہ یعنی بڑا ہے۔ بس یہیں سے ان کا نام شیبہ پڑ گیا۔ ان کے والد سردار ہاشم فلسطین سے شہر غزہ میں بیمار ہو کر وفات پا گئے اور ان کی قبر غزہ ہی میں بنی۔ شیبہ کی مکہ مکرمہ آمد اور نام کی تبدیلی، صفحہ نمبر 33۔ سردار ہاشم کے ایک بھائی کا نام سردار مطلب تھا۔ جب شیبہ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو مطلب کو پتا چلا کہ ان کا بھتیجا یثرب میں پرورش پا رہا ہے۔ خون نے جوش مارا اور بھتیجے کو دیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ اونٹنی پر بیٹھے اور یثرب جا پہنچے۔ یثرب میں شیبہ کی والدہ سے ملے اور بڑے اصرار کے بعد والدہ کی اجازت سے اسے مکہ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ سردار مطلب کے اونٹ پر ایک 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ لڑکا مطلب کا غلام ہے۔ عربی زبان میں غلام کو عبد کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے، ارے یہ تو عبد المطلب ہے، یعنی سردار مطلب کا غلام۔ سردار مطلب نے بسیرا سمجھایا، بھائیو یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرا بھتیجا ہے، مگر لوگ شیبہ کو عبد المطلب ہی کے نام سے پکارتے رہے۔ اس طرح یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم تھے۔ سردار عبد المطلب بھی اپنے دور کے بڑے عظیم اور مشہور انسان بنتے ہیں۔ وہ بڑے لمبے قد کے تھے، گورے رنگ کے اور خوبصورت انسان تھے۔ جو کوئی ان کو دیکھتا ان کی وضاحت اور خوبصورتی سے بڑا متاثر ہوتا۔ وہ اتنی سخاوت کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ جاتا ہے۔ عربی زبان میں فیاض اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سخی اور لوگوں کے کام آنے والا ہو۔ زمزم کی دریافت، صفحہ نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ عبد المطلب سے ایک بہت بڑا کام لیتا ہے اور وہ یہ کہ زمزم کا کنواں جو مدتوں سے بند پڑا تھا ان کے ذریعے اسے دوبارہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ انہیں ایک سے زائد مرتبہ خواب میں زمزم والی جگہ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ وہ خواب میں بتائی گئی جگہ پر زمین کھودتے ہیں تو کچھ گہرائی پہ جا کر زمزم کا کنواں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پاٹھ اپنے اختتام کو پہنچا۔